لبيك يا سيدا
لبيك يا
سيدا
لبيك يا
سيدا
يا
سيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين وأدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. درود پڑھیں ملک محمد وآل محمد. ایک بیدار صلوات پڑھیں ملک محمد وآل محمد پر. مومنین اکرام، تشیع مکتب جرت و استقامت قرار پائے ہے کہ اسی عناوین کے تحت آپ کی خدمت میں چند ایک نکات کو پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ بتوفیق پروردگار عالم ان باقی ماندہ مجالس میں اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. سورہ مبارکہ فصلت، کہ جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے، اس کی تیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بالتحقیق وہ افراد کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا اور پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ تو طول تاریخ میں ایسے باصلابت افراد پر ملائکہ کا نزول جاری رہتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہنگام نزول ملائکہ کہتے ہیں خوف زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا. موضوع کے عنوان سے آپ مطلع ہوں گے کہ اس میں تین چیزوں کے بارے میں بحث کی جائے گی. ایک خود تشیع کے بارے میں، پھر اس تشیع کی جرت کے بارے میں، اور اس کی استقامت کے بارے میں. اسی لیے اس آیہ مجیدہ کو انتخاب کیا کہ اس میں تشیع کی جرت اور استقامت بحرف جلی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ طول تاریخ میں یہ وہ واحد مکتب ہے کہ جس نے اس تعداد میں شہدا دیے. نہ صرف یہ کہ اس تعداد میں شہدا دیے بلکہ اس سے بڑی تعداد میں اسرا دیے، نہ صرف یہ کہ اسرا دیے بلکہ اس راہ میں تمام تر صعوبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو برداشت کیا، مگر مکتب تشیع سے ایک قدم پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جبکہ ہمارے فروع دین میں جب ہم باب تقیہ میں جاتے ہیں تو کبھی اعتقادات کے حوالے سے، کبھی احکامات کے حوالے سے، ہمارے پاس ایک سہارا تقیہ کا موجود ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ تقیہ کہ جس کے بارے میں شدت کے ساتھ روایات میں وارد ہوا ہے، لا دین لمن لا تقیہ لہو مثلا، کہ اس شخص کا دین نہیں ہے، یعنی وہ دیندار نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا. لیکن تقیہ ہر جگہ پر تو نہیں ہوتا، تقیہ جہاں پر محل ہو وہاں پر کیا جاتا ہے، جہاں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، جہاں جرت کا مظاہرہ کرنا ہے. تشیع ہمیں جرت کا مظاہرہ کرنا سکھاتی ہے، جہاں تقیہ کو اختیار کرنا ہے تشیع ہمیں وہاں تقیہ اختیار کرنا سکھاتی ہے. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ میں جرت و استقامت کی طرف آؤں، تھوڑا سا تقیہ کے حوالے سے بیان کر دوں. تقیہ کرنا کب ہے جس کے بارے میں اتنی شدت سے روایات ہمارے پاس موجود ہیں؟ تقیہ کرنا کب ہے؟ دیکھیں، جہاں بھی آپ کی جان جائے اور آپ کا مال خرچ ہو، اور وہ جان کا خرچ ہونا، مال کا خرچ ہونا اسلام کے نفع کے بجائے نقصان کی طرف جائے، تو وہاں پر تقیہ کر کے آپ کو اپنی جان کو بھی بچانا ہے، اپنے مال کو بھی بچانا ہے. کیونکہ اس تقیہ کی صحیح ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں نہیں آتی، اسی لیے جب ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے حوالے سے یہ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا اور یہ کہہ کر قیام کیا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی امیر المومنین، کہ میرا یہ قیام نہ اکڑ کے لیے ہے، نہ شر کے لیے ہے، نہ فساد کے لیے ہے، نہ جاہ طلبی کے لیے ہے، میں تو صرف امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میرا یہ قیام فقط امت جد کی اصلاح کے لیے ہے. میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا. تو اب نہیں عن المنکر کی شرائط میں، امر بالمعروف کی شرائط میں آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایسے امر بالمعروف کیا جائے کہ انسان کی جان کو خطرہ نہ ہو. مگر یہ جان کو خطرہ کب تک نہ ہو؟ اگر جان کو قربان اس عظیم شے پر کرنا ہو کہ جس کو میں اور آپ دین سے تعبیر کرتے ہیں، تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی میدان کربلا کی طرف جا کر اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کربلا کے میدان میں اتنی عظیم قربانی دی ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکم فی اسوا، تمہارے پاس میری ذات میں اسوا موجود ہے، یعنی تمہارے لیے میری ذات میں اسوا موجود ہے. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قیام ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں جرت نظر آ رہی ہے، اس میں استقامت نظر آ رہی ہے، اور اس میں صلابت نظر آ رہی ہے. کیسی صلابت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام میں آگا؟ اگر آپ کو وہ پہلی مجلس کے کچھ نکات یاد ہوں، کہ اور لوگ بھی تو نکلے تھے یزید کی مخالفت میں، فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچم بغاوت تو بلند نہیں کیا تھا، دوسرے لوگ بھی یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مگر آپ نے دیکھا ان میں سے بعض کوئی مصالحت کرتا ہوا نظر آیا، کوئی مکہ میں اپنے آپ کو امن کی جگہ پر پہنچانے کے بعد مکہ میں پناہ لیتا ہوا نظر آیا، ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر جو راستے میں مریض ہوئے، حکیم کو دکھایا، دوا کھائی، اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہو گئے. تو یہ تین افراد کی مخالفتیں اپنی جگہ، لیکن جیسی جرت اور صلابت کا مظاہرہ حضرت ابو الحرار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور کربلا کے میدان میں جا کر اپنے پورے خاندان کو راہ خدا میں پیش کر دیا، اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کی قربانیوں کو برداشت کیا، حتیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسارت کو برداشت کیا. ایسی مثال آپ کو پھر کوئی دوسری نہیں ملتی. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے بیدار ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ تشیع کو اولین درس ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر لفظ شیعہ لوگوں کے کان میں پڑھنا شروع ہو گیا تھا. عموماً لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ تشیع ایسا مکتب ہے جو کربلا کے بعد منظر عام پر آیا، یا تشیع وہ مکتب ہے جو مثلا غدیر کے بعد، اگر ابتدا کریں آپ، غدیر کے بعد منظر عام پر آیا، یا واقعہ عاشورہ کے بعد منظر عام پر آیا، یا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فقہی میدان میں بیانات کے بعد منظر عام پر آیا. نہیں آغا جان، تشیع وہ واحد مکتب ہے، وہ واحد مسلک ہے، وہ واحد مشرب ہے کہ جس کے فضائل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنائی دیں گے. یہ وہ واحد مکتب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور مشرب کی، کسی اور مسلک کی، کسی اور مکتب کی، کسی اور مذہب کی اس طرح سے فضیلت، اس طرح کیا، کسی بھی طرح سے فضیلت بیان نہیں کی. آپ کو تشیع اسلام کے اندر ایک وہ منفرد مکتب نظر آئے گا کہ جس کے فضائل اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں. آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, سورہ مبارکہ بینہ کی ساتویں آیت. دیکھیے تشیع مکتب جرات و استقامت, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب پہلے تشیع سمجھ میں آ جائے ہمارے بچوں کو, پھر انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں جرات و استقامت کی طرف. آیت نازل ہوئی, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ من ہم خیر البریہ؟ آپ جانتے ہیں سوال کرنے والا کون ہے, جواب دینے والا کون ہے؟ سوال کرنے والی ذات ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی, جواب دینے والی ذات ہے رسالت معام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی معصوم, جو سوال کر رہا ہے وہ بھی معصوم. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ واحد وہ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں بھی موجود تھے. جب پہلی وحی آئی اور ایک صدا کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ صدا کیسی ہے, یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ رنت الشیطان کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا, یا علی انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا, اے علی تم تو وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, لہٰذا اس سوال کی گنجائش کیا ہے؟ تو میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ ہر دفعہ سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سوال کے پیچھے جہل پوشیدہ ہو, بعض دفعہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی سمجھ لیں کہ جس بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مثلا اگر میں مومنین جعفر تیار کے سامنے کہوں کہ کیا فرش عزا کی اہمیت نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ مومنین کو نہیں معلوم فرش عزا کی اہمیت ہے؟ آپ یہ سمجھیں گے اس سے مراد نہیں, اس کے پیچھے حقیقت بتانی ہے کہ اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے, یہ مقام کون سا ہے, یہ منزلت کون سی ہے. اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام بعض جگہ آپ کو سوالات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, اس سوال کے پیچھے قطن یہ گمان مت کیجیے گا کہ معلوم نہیں ہے معصوم کو. جس کے علم کا منبع خداوند متعال کی ذات ہو, جس کے علم کا مخزن ذات خداوند متعال ہو, اس کے سوال کے پیچھے نعوذ باللہ جہل نہیں ہو سکتا. اس کے سوال کے پیچھے بعض دفعہ ایسی حکمت ہوتی ہے کہ جب وہ سوال کرے تو دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. امیر المومنین نے سوال کیا, یا رسول اللہ من ہم خیر البریہ, اے رسول خدا اس خیر البریہ سے مراد کیا ہے جو آیت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جب یہ آیت نازل ہوئی مولا نے سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرے کی طرف دیکھ کر کہا, یا علی انت وشیعتک هم خیر البریہ, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیگر عناوین کا مجھے نہیں پتا لیکن ایک بات طے ہے کہ مسلک تشیع مکتب تشیع لفظ شیعہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اکثر مقامات پر یہ لفظ مستحسن طور پر استعمال ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام مثلا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ کہا گیا. اسی طریقے سے بعض جگہ یہ لفظ شیعہ جو استعمال ہوا ہے وہ منفی اعتبار سے استعمال ہوا ہے, لیکن ہم جس ذات سے وابستہ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اضافت دے کر اس کے ساتھ کلمے کو بڑھا کر اس لفظ شیعہ کو استعمال کیا تو ہمیشہ اچھے الفاظ میں استعمال کیا, یا علی انت وشیعتک, اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہم خیر البریہ. ابھی مجلس سے پہلے آپ نے حدیث کے ساتھ سنی ہوگی, یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور ہمیں اتنا یقین ہے اس بات پر کہ ہم ہر مجلس سے پہلے اس حدیث قضا کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا امام انشاءاللہ جب آئے گا تو شیعوں کو کامیابی نصیب ہوگی بیشتر. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہ جو روایت مسلم کی اور دیگر کتب سے آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے ان میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سب بلاخر اس روایت. آپ کو اس قبیل کی روایت جہاں بھی نظر آئے نا سمجھ جائیے جب بھی فرق اور تفرقے کی بات ہوگی تشیع اس سے جدا ہے, کیونکہ تشیع کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس کو ہم نے بعد میں وضع کیا ہو, جس کو ہم نے بعد میں نام دیا ہو, جس کو ہم نے بعد میں پہچان کرائی ہو. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کے چند اصحاب تھے جو علی کے شیعہ کہلاتے تھے, مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اچھا پھر اس شیعت کے حوالے سے بعض دفعہ معصومین علیہ السلام کے پاس مختلف گروہ آئے اور آنے کے بعد معصومین علیہ السلام کے سامنے اپنا تعارف شیعہ کے عنوان سے کرایا. دیکھیں آج تو ہم بڑی فخر سے کہتے ہیں نا ہم شیعہ ہیں. معصومین علیہ السلام نے بعض لوگوں کی تنبیہ فرمائی ہے. بعض لوگ آئے معصومین کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں, بہت واقعات آپ کو ایسے ملیں گے. امیر المومنین کی خلافت ظاہری کا دور ہے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بازار سے گزر رہے ہیں, امیر المومنین نے ایک جوان کو دیکھا جو بلا وجہ بازار میں کھڑا ہے. واقعاً روح کانپ جاتی ہے ایسی روایات دیکھتے ہوئے, بلا وجہ بازار میں کھڑا ہے, آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہے, نامحرم سے اپنی نگاہ کو نہیں بچا رہا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک سے کہا مالک اس کو گرفتار کر کے لائیے, یا قمبر سے کہا قمبر اس کو گرفتار کر کے لائیے. یہ گرفتار ہو کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی ہیبت, خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جاہو جلال کوئی عام بادشاہوں والا تو نہیں تھا, یہ وہ جاہو جلال تھا کہ جو ولی اللہ کے ذات کے اندر خداوند نے متعال نے رکھا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مسند پر بیٹھ کر, وہ مسند بھی کوئی شاہانہ نہیں ہوتی تھی, لیکن عدل اس پر ایسا حاکم تھا کہ سامنے آنے والا خوف زدہ ہوتا تھا. علی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا نا, آ کر امیر المومنین کو کہا یا علی یا امیر المومنین میں آپ کا شیعہ ہوں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حالت جلال میں آئے, اور آپ جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جب شدید جلال کے عالم میں ہوتے ہیں تو چند ایک کلمات ائمہ کی زبان سے جاری ہوتے ہیں, اور وہ کلمات آپ نے ابھی ایام عزا میں بھی سنے ہوں گے, مستقل سنتے رہتے ہیں. مثلا حر نے جب لجام فرس ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہاتھ ڈالا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا, سکلت کا امک, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ انتہائی جلال کا عالم ہے معصوم کا, یعنی یہ کلمات بتا رہے ہیں کہ امام انتہائی جلال کے عالم میں ہے. اسی طریقے کی کلمات ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے جلال کے عالم میں صادر ہوتے ہیں جب شدید جلال میں ہوتے ہیں. اب کہاں حر کی تقصیر لجام فرض پر ہاتھ ڈالنا, کہاں یہ بازار میں کھڑا ہوا جوان جو بلا وجہ اپنے وقت کو تلف کر رہا ہے, جو نامحرم سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچا رہا ہے. اب جانتے ہیں یہاں پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اس سے. امام نے کہا رونے والیاں تجھ پر روئیں, رونے والیاں تجھ پر روئیں, تو ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے تو نامحرم کو دیکھے اور تجھے نامحرم دیکھے اور اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتا ہے. یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے. شیعہ کوئی ہلکا عنوان نہیں آگا, تشیع یہ ٹائٹل بہت اہم ہے. بعض لوگ امام کے پاس آئے, آپ نے واقعات مسلسل سن رکھے ہیں, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تعارف کرایا, خادم آیا دروازے پر, کہا امام سے فرمائیے کہ ان کے شیعہ آئے. امام نے ان کو کچھ دیر تک باہر ہی رکھا. کچھ دیر کے بعد جب بلایا, امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے, کچھ دیر کے بعد جب بلایا امام کو, انہوں نے سلام کیا, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب تو دیا کیونکہ سلام کا جواب دینا ہے واجب. امام نے منہ پھیر کر جواب دیا, کہا مولا ہم سے کوئی خطا ہو گئی, کوئی تقصیر ہو گئی. تو کہا کہ تم نے اپنا عنوان بہت عظیم بتایا, تم نے اپنا ٹائٹل بہت بڑا پیش کیا. کہا مولا کیا کیا؟ کہا تم نے کہا تم ہمارے شیعہ ہو جبکہ تمہارے اندر وہ آثار نظر نہیں آ رہے جو ہمارے شیعہ میں ہونے چاہیے, تمہاری وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی جو ہمارے شیعہ میں ہونی چاہیے, جانتے ہو ہمارے شیعہ کون ہیں؟ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعوں کی کچھ اوصاف کو بیان کیا, کہا کہ اب جب کبھی پہچان کرانی ہو تو پہچان اس طرح سے کراؤ کہ ہم آپ کے مہم ہیں, کیونکہ ان کا شیعہ ہونا بہت بلند مرتبہ مقام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بعض اصحاب رسول شیعہ علی شمار ہوتے تھے, اور وہ کون سے تھے, ان افراد کے نام کیا ہیں, بار بار آپ کے سامنے لیے جاتے ہیں. کہا کہ سارے مسلمان جنت کے مشتاق ہیں, سب جنت کی تمنا کر رہے ہیں, لیکن تین صحابی رسول ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے, اور وہ صحابی رسول حضرت مقداد,
حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر علیہ السلام ہیں کہ جو علی کے شیعہ بھی کہلاتے تھے اور اس شیعت کے عنوان کی وجہ سے اب جنت ان کی تمنا کر رہی ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
تو آگے یہ لفظ تشیع یہ لفظ شیعہ ہمارا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے, کوئی یہ نہ گمان کرے کہ ہم نے اس کو واقعہ غدیر کے بعد اپنی پہچان کے طور پر اپنے ساتھ چسمہ کر لیا. کوئی یہ بھی گمان نہ کرے کہ ہم نے اس کو کربلا کے واقعے کے بعد اپنے عنوان کے ساتھ جوڑ لیا, اور کوئی یہ بھی تصور نہ کرے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فقہ کو بیان کرنے کے بعد ہم نے لفظ شیعہ کو استعمال کرنا شروع کیا. رسول کے دور میں بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی اور شیعہ سنی کتابوں میں ملیں گی کہ جس میں شیعت کے فضائل بیان ہوئے ہیں. بعض جگہ معصومین علیہ السلام نے جو منفی اعتبار سے شیعہ کے معنی لغوی معنی ہے گروہ کے پیروکاروں کے. آپ جانتے ہیں عصر عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بہت مشہور ہے کہ جس میں امام نے ایک خاص عنوان کے تحت اضافت کی ہے شیعہ کی. جب یزیدی لشکر جانے لگا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خیموں کی طرف تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا شیعہ تھا ابھی فلاں, یہ نسبت یعنی کہ اے اس کے پیروکاروں اے بنو امیہ کے پیروکاروں اگر تم اپنی دنیا میں اگر تم اپنے دین کو اختیار نہیں کر رہے ہو, تم کسی دین کو نہیں مانتے ہو اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہو اور آخرت سے خوف نہیں رکھتے ہو, اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. اس طریقے کے کلمات جب امام نے اضافت کے ساتھ دوسروں کے لیے پیش کیے ہیں تو یہ اضافت بتاتی ہے کہ کہاں پر شیعہ معنی مستحسن ہے اور کہاں پر شیعہ معنی منفی ہے. مل کے صلوات پڑھیں. بس دو مثالیں آپ کے سامنے اور دو آگے بڑھوں. اس سے بیدار ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کیونکہ مجلس کو آغاز ہونا تھا دو دن پہلے, اس دن ہم نے کہا تھا کہ آج ہم اپنا موضوع شروع نہیں کر رہے, دو دن کے بعد شروع کریں گے, اس لیے آج ہی تھوڑا سا مقدمہ بنا دوں. دیکھیں آپ کے کانوں میں بہت زیادہ صدا پڑتی رہتی ہے پڑتی رہتی ہے پڑتی رہتی ہے کہ کوفہ والے شیعہ تھے اور کوفہ والوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا. میں اس سے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ مختلف انداز سے اپنے جوانوں کے گزار کرا چکا ہوں کہ آپ کو کوفہ کی حقیقت سمجھنے کے لیے تاریخ کی طرف جانا ہوگا, معصومین علیہ السلام کی روایات کی طرف جانا ہوگا. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ کوفہ والے سارے شیعہ تھے, پہلے تو ایک اس الزام کی طرف توجہ کریں, پھر ان افراد میں بھی جو شیعہ کے عنوان سے تھے اس لفظ شیعہ کی طرف توجہ کریں کہ شیعہ تو تھے مگر کس کے شیعہ تھے. پھر جب آپ کے سامنے آ جائے کہ شیعیان علی تھے تو ان میں سے بھی دیکھیں کہ کیا شیعیان علی فقط لشکر شام کے مقابلے پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عادل رہنما ماننے والے تھے یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل رسول خدا ماننے والے تھے. پھر جا کر آپ کو کوفہ کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. کوفہ کے لیے ہمارے پاس جو فضائل کی روایات ہیں وہ روایات اپنی جگہ پر, لیکن وہ کوفی حضرات کہ جنہوں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا ان سے بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی, ان سے بھی نظریں آپ پھرا نہیں سکتے. کون افراد تھے وہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے تیار ہیں؟ اب اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس سینیریو میں جانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر استقامت کرنے والے کون تھے, کیونکہ کربلا کے شہدا میں اکثر وہ افراد جو بنی ہاشم سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان شہدا میں سے اکثریت اہل کوفہ کی تھی. خدا وند مطال کا درود و سلام ہو ان پر. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد. یہ وہ تھے جو سخت حالات میں استقامت کر رہے تھے, یہ وہ تھے جو سخت حالات میں جرات کا مظاہرہ کر رہے تھے, یہ وہ تھے کہ جو سخت حالات میں امامت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ وہ خالص شیعہ تھے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایت کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کو دینی اعتبار سے بھی پہچانتے تھے, نہ صرف سیاسی اعتبار سے. لیکن بعض افراد کوفہ میں وہ تھے جو صرف اس مخاصمت میں شام کے لشکر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے
کیونکہ شام دارالخلافہ کوفہ سے منتقل ہو گیا تھا، ان کے اپنے انسینٹیوز، ان کے اپنے مفاد، ان کے اپنے مطالب جب متاثر ہوئے، جب ان کی دنیا خطرے میں پڑی، جب ان کے لیے تنگی شروع ہوئی، جب ان کو مال کی اور زیادہ طلب ہوئی، تو انہوں نے اس خاطر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا تھا، اس لیے نہیں، یہ نہیں مانتے تھے وہ علی ابن ابی طالب منصوص من اللہ ہیں، یہ نہیں مانتے تھے ان میں سے اکثریت کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، یہ نہیں مانتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام جانشین بلا فصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بس شام کی حکومت کے مقابلے پر وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ صفین میں شامل ہوئے اور مختلف جنگوں میں شامل ہوئے۔ تو آقا یہ جو افراد تھے نا، تاریخ نے ان کو بھی شیعہ لکھا ہے، مگر آج جو عقیدہ میں اور آپ رکھتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایت کا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے منصوص من اللہ ہونے کا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بلا فصل ہونے کا اور ائمہ اثنا عشری کا، یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا، یہ عقیدہ حبیب کا تھا، یہ عقیدہ بریر کا تھا، یہ عقیدہ دیگر شہدائے کربلا کا تھا کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں قربانی دی۔ ہر کوفہ میں رہنے والا اس عقیدے کا حامل نہیں تھا۔ تو جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ خطبات ارشاد فرما رہے ہیں جو اہل کوفہ کی مذمت میں ہیں، تو وہ ان شیعوں کے لیے نہیں ہے جو زندان میں اسیر کر دیے گئے، وہ ان شیعوں کے لیے نہیں ہے کہ جو زندان میں اسیر ہوئے، وہ ان شیعوں کے لیے نہیں ہے جن کو قتل کر دیا گیا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ساتھ یہ انمان تو چسپاں کرتے ہیں مگر جب حجت خدا پر وقت پڑتا ہے تو اپنی دنیا سنبھالنے کے چکر میں حجت خدا مقتل جاتا رہے، وہ اپنے مسلح سے کام رکھے، وہ اپنی تسبیح سے کام رکھے، وہ اپنے واسطے سے کام رکھے، وہ اپنے در سے کام رکھے، مگر حجت خدا سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، کسی معجزے کے انتظار میں رہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایسے افراد کی مذمت کی ہے اور امام سجاد نے ایسے افراد کی مذمت کی ہے کہ جن کا اصلاً روح تشیع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے شیعت سے، جن کا کوئی جڑاؤ ہے ہی نہیں شیعت کے ساتھ، یہ افراد ہیں جن کو تاریخ نے منسوب کیا ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، یہ وہ افراد ہیں جو صرف سیاسی اعتبار سے شام کے لشکر کے مد مقابل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اسی طریقے سے امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا اور یہی معاملہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دہرایا گیا۔ تو کوفہ میں وہ لوگ جو خالص شیعہ تھے، جو اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پر چلتے تھے، ان میں سے اکثریت، نہ کہ تمام، اکثریت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے آپ کو پہنچانا چاہتی تھی۔ ان میں سے کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے جو کربلا کے واقعے میں شہید ہوئے۔ تو یہ تشیع کا اصل روپ، اصل رنگ، اصل حماسہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ افراد جو بنی ہاشم سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان میں سے اکثر کوفیوں کی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب کوئی آپ سے سوال کرے تو اس سے جا کر ضرور سوال کیجئے گا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ کوفہ والوں نے نہیں دیا، یہ بتائیے کہ امام حسین کا ساتھ مکہ والوں نے کتنا دیا، مکہ کے کتنے شہداء ہیں، مدینہ والوں کے کتنے شہداء ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، بصرہ والوں کے کتنے شہداء ہیں، چند ایک، انگشت شمار، اکثریت تو یہی شیعہ یعنی اہل بیت ہے نا کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بار کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا اور آ کر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک ہوئے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اگر تشیع وہ مکتب جو رسول کے دور میں تھا، یہ بات طے، تشیع وہ مکتب کہ جس کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے، یہ بات بھی طے، تشیع وہ مکتب کہ جس کے فضائل شیعہ اور سنی کتابوں میں بیان ہوئے، یہ بات بھی طے۔ اب اس شیعت کے بعد جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسلک ہوئے، ان کی استقامت کا عالم کیا تھا؟ کم تھے، ہر دور میں کم رہے، ہر دور میں قلیل رہے، لیکن اپنی جرات و استقامت کی وجہ سے اس مکتب کو آج 1445 ہجری میں ہم تک اسی ذکر، فکر، استقامت اور جرات نے پہنچایا ہے، ورنہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ مجھے اندازہ ہے کہ موضوع کیونکہ تاریخی بھی ہے اور روائی بھی ہے تو تھوڑا سی اس کے اندر صلابت تو ہے, صاف تو ہے, سخت تو ہے, لیکن آپ کی ایک بیدار صلوات میرے بھی مطالب کو آسان کرے گی, آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گی.
اللهم صل على محمد وآل.
بعد از رسالت مواب جو غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا, اگر اس کے بعد کوئی ابہام باقی تھا, وصایت کے حوالے سے کوئی ابہام باقی تھا؟ اگر آپ دونوں پرسپشنز کو اپنے سامنے رکھیں, جو دونوں نظریات کو اپنے سامنے رکھیں غدیر کے اور اس حدیث کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرف جلی ارشاد فرمائی تھی, من کنت مولا فہذا علی المولا, اور اس جانب توجہ رکھے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن باقی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجمع سے اعتراف لیا, اعتراف لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعتراف لیا, کیا اعتراف لیا؟ الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ پورے مجمع نے آگا کیا جواب دیا رسول کو؟ قالو بلا, جی رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, من کنت مولا فہذا علی المولا, جس طرح میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں نا, اس طرح علی بھی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اچھا آقا, یہاں پر تھوڑی سی ہم لغت کی طرف اور معنی کی طرف چلتے ہیں. ان معنی کے حوالے سے ہمارے سامنے جب بحث کی جاتی ہے کہ جناب مولا کے معنی تو دوست کیوں ہوتے ہیں, لیکن یہاں کسی قسم کی کنفیوژن رسول نے چھوڑی نہیں تھی. ایک جملہ رسول نے پہلے استعمال کیا جس کو ہم کہتے ہیں قرینہ. اگر قرینے کے لوگ ہوتے نا تو اس قرینے کے ذریعے پہچان لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. پہلے پوچھا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا, سب نے کہا رکھتے ہیں, اعتراف لے لیا ان سے. اعتراف لینے کے بعد کا پس جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اس کے بعد پھر کچھ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے, اس میں بھی ان معنی کو بیان کیا. پہلا معنی قرینے کی وجہ سے حاکمیت کا, سربراہی کا, رہبری کا. دوسرا معنی دوستی کا, اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا وغزل من خزلا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا. بعض دفعہ قرآن اور حدیث میں جب معنی ہمارے پاس آتے ہیں نا, کہیں پر انہی معنی کو قرآن و حدیث گسترش دیتے ہیں, پھیلاتے ہیں, اور کہیں پر انہی معنی کو قرآن و حدیث میں کچھ ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے کہ سمیٹ لیا جاتا ہے. مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. دیکھیں میں اس کے ذریعے مثال دوں آپ کو. آئے تطہیر آپ پڑھتے ہیں صبح شام, حدیث کے سامنے آپ آئے تطہیر سنتے ہیں. اس آئے تطہیر میں جو اہل بیت ہے اس سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بچپن سے سنا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, کیونکہ اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو اس پہ توجہ دینی ہوگی, اس لیے رک رک کر کروں. آپ کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ اصحاب کسا میں سے کون ہے, آئے تطہیر کے مصادیق کون ہے. اگر آپ جب دعوت نامہ کسی کو دیتے ہیں, دیکھیں ہم جب بھی ہمیں کسی چیز کی تجزیہ و تحلیل کرنی ہوتی ہے ہم دونوں طرف سے رخ دیکھتے ہیں نا, کہ جب دوسرا ہمارے سامنے آ کر کوئی کلام کرے گا تو وہ کس طرح سے بحث میں وارد ہوگا. آپ جب کسی کو دعوت نامہ دیتے ہیں اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ بمے اہل و عیال. اس میں کہاں سے آپ یہ استخراج کرتے ہیں کہ اہل و عیال میں صرف اولاد و داماد شامل ہے؟ آپ جب بھیجتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد حاج خانم نہیں ہے, فلا فلا لوگ ہیں. اس کا مقصد ہے کہ جب ہم لکھ رہے ہیں اہل و عیال تو جو ان کا اہل ہے وہ اس میں آئے گا. ایسا ہی ہے نا آقا, جب آپ کے سامنے یہ بحث آتی ہے تو آپ سے یہی بحث کی جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صرف حضرت زہرا کو, ان کے شوہر کو اور ان کے بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل شمار کریں اور باقی افراد کو ہٹا دیں. تو آقا ہم کہتے ہیں کہ کبھی قرینہ کلام میں ہوتا ہے, کبھی اعمال و افعال میں ہوتا ہے. جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ حدیث غدیر میں رسول اللہ کا قرینہ کیا تھا، الستو اولا بکم من انفسکم، یہ کلام میں قرینہ تھا، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ جیسے ہی کہا آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، بس جیسے میں حق رکھتا ہوں، جیسے میں مولا ہوں، جیسے میں اولا بالتصرف ہوں، ویسے ہی علی ابن ابی طالب بھی اولا بالتصرف ہیں. اسی طریقے سے آئے تطہیر میں کیا کیا رسول اللہ نے، اب یہاں کوئی زبانی قرینہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف میں یا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں یا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس چادر کو اوڑھا، اس چادر کو اوڑھنے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہچنوا رہے ہیں. اس چادر کو اوڑھا، تھوڑی دیر بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اجازت لی، چادر کے اندر آ گئے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے، اجازت لی، چادر کے اندر آ گئے. کچھ دیر کے بعد امیر المومنین آئے، اجازت لی، چادر کے اندر آ گئے. کچھ دیر کے بعد صدیقہ طاہرہ آئیں، اجازت لی، چادر کے اندر آ گئیں. اب جب یہ سب چادر کے اندر آ گئے نا آغا، تو گھر تو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو جو تھا شاید وہ اس اہل میں شامل ہو جاتا اگر رسول اللہ یہ عمل انجام نہ دیتے. رسول اللہ نے اپنے عمل کے ذریعے اس وسیع معنی رکھنے والی چیز کو محدود کر کے بتایا، چادر کو اوڑا، چادر کے اندر سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد اشارہ بھی فرمایا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں معنی وسیع تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محدود کیا، محدود کرنے کے بعد پھر اشارہ کیا. یہ اشارہ اور اس کا مشار ہونے لے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی. یہاں پر اگر چند قرآن شریف کی جلدیں رکھی ہوں اس اشارے کو سمجھیے آغا، یہ اشارہ بہت اہم ہے. یہاں کے چند قرآن مجید کی جلدیں رکھی ہوں، ان میں سے مختلف رنگوں کی جلد کے قرآن رکھے ہوئے ہوں، میں آپ سے کہوں آغا یہ سفید والی جلد اٹھا کے لائیے، تو برابر میں جو سرخ جلد ہے کہ آپ وہ لائیں گے، برابر میں جو سیاہ جلد ہے کہ آپ وہ لائیں گے. آپ کیوں نہیں لے کر آئیں گے؟ کیونکہ میں نے اشارہ کر کے مشخص کیا ہے کہ مجھے جو مطلوب ہے وہ سفید والی جلد مطلوب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے اندر، اگر علامہ علی نقی نقن اللہ مقامہ کے لہجے میں کہوں کہ رسول اللہ نے گھر کے اندر ایک اور گھر بنایا اور اس گھر میں اپنے اہل بیت کو بلایا، اور بلانے کے بعد بتایا کہ اس گھر کے اندر جو اہل ہیں وہی اہل بیت ہیں، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ سے کہوں اگر یہ سفید والی جلد والا قرآن لے کر آئیں، یہ سامنے علم رکھے ہوئے ہیں، یہ سیاہ والا علم لے کر آئیے اور مختلف رنگوں کے اور علم ہو، تو آپ کون سا والا لے کر آئیں گے؟ سیاہ لے کر آئیں گے نا، کیونکہ اشارے سے مشخص ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اشارے کو متعدد مقامات پر استعمال کیا ہے، کبھی میں غدیر کے میدان میں وسیع کا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی صرف نام کا بھی نہیں چلے گا، یہی ہونا چاہیے جو نام کا بھی علی ہو، کام کا بھی علی ہو، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو چھ مہینے تک مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از نماز صبح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر، دیکھیں آیت کہاں نازل ہو رہی ہے، آیت کہاں نازل ہو رہی ہے. اگر آپ برادران اہل تسنن کی روایات کو لے کر آئے تو ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں، اور جب سب چادر میں آ گئے نا تو بی بی نے آ کر کہا، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے، ام المومنین ہیں، مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بی بی آئیں اور آنے کے بعد بی بی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انتی علی الخیر، اے ام سلمہ آپ خیر پر ہیں، مگر اس انما کے حصار میں نہیں ہیں، اس بیعت میں نہیں ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ جس کے ذریعے قرینہ معین ہو رہا ہے. اب اگر آپ برادران اہل تسنن کی روایات کو لیں تو ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, یا حضرت عائشہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد مسلسل چھ مہینے تک, مسلسل چھ مہینے تک دروازے پر کھڑے ہو کر اشارہ کر کے, پھر اشارہ آ گیا, اشارہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. یہ اشارہ کیا معین کر رہا ہے, یعنی اگر اہل بیت کو ڈھونڈنا ہو تو تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, فاطمہ زہرا کے گھر میں آ جانا. اسی لیے اللہ نے تعارف کرایا تھا جب جبرائیل نے پوچھا تھا ومن تحت الکساء کے چادر کے نیچے کون ہے, تو جواب دیا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس فاطمہ کے گھر پر آنا تمہیں اہل بیت کا پتہ مل جائے گا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب غدیر جیسا, یا غدیر جیسا صریح بیان سامنے آ گیا, ایسی روایت جو حد تواتر کیا بلکہ اس سے بالا, فوق تواتر. تواتر کس کو کہتے ہیں آغا؟ آپ ابھی باہر سے آئے, آپ کو میں جانتا ہوں, جانتا ہوں آپ صادق ہیں, جانتا ہوں آپ امین ہیں. آپ نے آ کر کہا مولانا اس راستے سے مت جائیے گا, راستہ بلاک ہے. آپ نے آ کر مجھ سے کہا میں ایک منزل تک پہنچ گیا, پھر ایک اور شخص آیا اس نے آ کر آپ کی بات کی تائید کی, پھر ایک تیسرا شخص آیا اس نے آ کر آپ کی بات کی تائید کی, پھر چوتھا آ گیا اس نے آپ کی بات کی تائید کی, پھر پانچویں نے آ کر مجھے خبر دکھائی, دیکھیں خبروں میں بھی آ رہا ہے راستہ بلاک ہے. اس کو کہتے تواتر. غدیر کی حدیث آغا فوق تواتر ہے. ایسی حدیث احادیث کے باب میں آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گی جیسی یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. آپ بتا دی ایسا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقیم الصلاح کے لیے یہی اہتمام کیا تھا, سب کو ایک ہی جگہ جمع کیا تھا, اور اس کے بعد رسول نے کہا تھا کہ نماز کی فرضیت کا حکم آ گیا ہے. نماز کے وقت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرمایا اور آیت نازل ہوئی ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا, کیا اس آیت کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے سب کو جمع کیا تھا یا سینہ بہ سینہ لوگوں تک پہنچی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, رسول اللہ نے شرق و غرب سے لوگوں کو بلوا کر جمع کیا تھا روزے کی فرضیت کی آیت کے لیے؟ وآتوا الزکاۃ, رسول اللہ نے سب کو جمع کیا تھا؟ جہاد, رسول اللہ نے کہ شرق و غرب سے لوگوں کو مدینہ میں بلوا دیا؟ نہیں, غدیر کا پیغام ایسا تھا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا. اور وہ اہتمام جو آپ علماء وائزین خطبہ و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ جو نہیں پہنچے تھے ان کا انتظار کیا گیا, جو پہنچ گئے تھے ان کو بٹھا دیا گیا, جو آگے بڑھ چکے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا, اور جب سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اونٹوں کے پالان سے ممبر بنوایا. یہ اونٹوں کے پالان کے ممبر کو شاید میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ سارے اونٹوں کے پالان کا ممبر نہیں بنوایا, کچھ اونٹوں کے پالان کو لیا اور اس کا ممبر بنوایا, کیونکہ نہ پالان ہوگا نہ سفر کا آغاز ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہتمام کے ساتھ اس حدیث کو پہنچایا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اگر آپ اس کے معنی دوستی کے لے رہے ہیں آغا تو پھر اس کے معنی کیا بنے گی؟ یعنی جو جو اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم مخالف. یعنی اگر آپ اس کے معنی دوستی کے لیں گے تو کیا اس کا معنی ہوگا؟ جس جس کا میں دوست اس کے علی دوست, ایسا ہی ہے نا آغا؟ جس جس کا میں دشمن اس کے علی دشمن, جو جو علی کا دشمن وہ وہ میرا دشمن. تو ہر اعتبار سے معاملہ تو آ کر یہاں پھنسے گا, ہر اعتبار سے. پھر اگر آپ نے دوستی کے معنی لیے تو اس معنی کو سمجھنا پڑے گا کہ جو علی کا دشمن وہ رسول کا دشمن, جو علی کا دشمن وہ نبی کا دشمن, جس کے علی دشمن اس کے نبی دشمن, جو علی پر سب کرے وہ نبی پر سب کرے. یا پھر سیدھی طریقے سے اسی کو مان لیجئے کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور پھر یہاں پر جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ نے جو استقامت کا مظاہرہ کیا گا. اگر آپ راہ ولایت کی پہلی شہیدہ کا نام لیں اس جرت کے ساتھ اس استقامت کے ساتھ جو تشیعوں کے بچانے میں سب سے بڑا کردار نظر آتا ہے نا آغا, کربلا تو 61 ہجری میں ہوئی ہے نا, جو 11 ہجری میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کام انجام دیا ہے وہ کام کسی اور کا نظر نہیں آتا کہ فاطمہ زہرا تن و تنہا حجت خدا ولی خدا خلیفہ بلا فصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے در و دیوار کے درمیان آئی ہیں. یہ ہے پہلا مارکہ تشیع, یہ ہے پہلی جرت و استقامت تشیع. عموماً جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا آغا تذکرہ ہوتا ہے تو کیونکہ اتنا مسلسل یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ علی کے دفاع کے لیے فاطمہ گئی ہیں کیونکہ علی شوہر تھے. درست ہے امیر المومنین علیہ السلام جناب زہرا کے شوہر تھے, لیکن فاطمہ نے جو دفاع کیا ہے وہ حجت خدا کا دفاع کیا ہے, زہرا نے جو دفاع کیا ہے وہ ولی خدا کا دفاع کیا ہے, جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا دین کا دفاع کر رہی ہیں, اور اس دفاع کے لیے جناب زہرا اپنے محسن کو بھی شہید ہونا گوارا کر رہی ہیں, خود پہلو کا شکستہ ہونا گوارا کر رہی ہیں, خود اپنے وجود کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دفاع میں قربان کرتی ہوئی دکھائی دے رہی. بس یہ تشیع کی ایک حقیقت کہ تشیع کے مقاتل, تشیع وہ مکتب ہے آغا, وہ مکتب ہے جو مقتل سے پروان چڑھا ہے, جس میں جرأت ہے, جس میں حماسہ ہے, جس میں شجاعت ہے, اور ایسی اطاعت ہے کہ جب ہر طرف سے تیر آ رہے ہوں اور کوئی جانثار زخموں پر زخم کھا کر گرے تو امامت کے سامنے یہ نہ کہے کہ مولا میں نے اپنا حق پورا کر دیا, بلکہ سوال کرے اوفیتو یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے کیا میں نے وفا کر لی. یہ ہے تشیع, سب کچھ دینے کے بعد حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بس عزیزان محترم, دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں, ابھی کل ہی کی بات نہیں لگ رہی کہ ہلال محرم نمودار ہوا تھا, اور آج ہم 14 محرم یعنی محرم کی 14 تاریخ کو عبور کر چکے ہیں. یہ جو آسمان پر آج 14 کا چاند دمک رہا ہے نا, یہ زہرا کے چاند کی قربانی کے سبب ہے. ایک روایت مقتل میں میں نے دیکھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جب پیشانی پر ابو ایوب نے پتھر مارا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے دامن سے ابا کے خون کو صاف کرنا چاہا تو ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو امام حسین علیہ السلام کے قلب میں پیوست ہوا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جھکے, اس تیر کے نشانے اس تیر کو توڑا اور اس کے بعد اپنے سینے سے اس کو باہر کھینچا. جب خون امام حسین علیہ السلام کے جگر کا, امام حسین کے دل کا نکلنے لگا نا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا. جناب علی اصغر علیہ السلام کے خون کے حوالے سے آپ نے سن رکھا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو بلند کیا. تین مقامات پر مقتل میں عبارت ہے کہ تین دفعہ امام حسین علیہ السلام نے یہ عمل انجام دیا, ایک جناب علی اکبر کے لاشے پر, ایک جناب علی اصغر کے لاشے پر, ایک جناب علی اکبر کے لاشے پر, یعنی دونوں فرزندان کے لاشوں پر, اور خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون جگر بھی بلند کیا جو ذخیرہ ہوا ہے خداوند متعال کے ہاں, جس کے لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اشہد ان دمک سکنا فی الخلد. یہ جو آج لیل و نہار باقی ہے نا, حسین ابن علی علیہ السلام کی اس قربانی کی وجہ سے بلا مبالغہ شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام, لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا, زینب ماں جائے کے لاشے پر سے ہو کر گزر گئیں. جانتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کوفہ میں کس وقت داخل کیا گیا ہے؟ 12 محرم کی تاریخ تھی کہ زینب کوفہ میں داخل ہوئی ہیں, 12 محرم کا دن تھا. اس سے پہلے جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بی بی کوفہ میں آتی تھی نا,
کبھی سفر پر جاتی تھی اور کوفہ میں پلٹ رہی ہوں، امیر المومنین اگر دن کی روشنی میں فصیل کوفہ پر پہنچ جاتے تھے، رات کی تاریکی کا انتظار کرتے تھے کہ بیٹیوں کو لے کر محملوں کے ساتھ، ہودجوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں داخل ہوں گا۔ زینب اولیاء مقام شب 12 محرم کوفہ کی فصیل پر پہنچ چکی تھی، رات کی تاریکی تھی، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کو شب کی تاریکی میں کوفہ میں داخل نہیں کیا، دن کی روشنی کا انتظار کرایا گیا۔ دن کی روشنی جب چھا گئی، جب علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے چادر بے محبل بے ہودج کوفہ میں داخل ہوئیں، داخل ہو کر ابن زیاد کے دربار میں گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے زنجیر و توق و بیڑیوں میں جکڑا ہوا؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ امام سجاد سے کہا کہ تمہارے کتنے بھائی علی ہیں؟ کیا علی کو خدا نے کربلا میں قتل نہیں کیا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جلال علیہ کا ماں رائی تو اللہ جمیلہ، ہم نے خدا کی جانب سے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ اگر یہ تاریخ تشیع ہے جرت و استقامت کی، دربار ابن زیاد ہے، رسن بستہ بی بی ہے، ابن زیاد کے دربار میں زینب کہہ رہی ہے ماں رائی تو اللہ جمیلہ۔ امام سجاد نے کہا کہ میرے بابا کو علی نام سے بڑا عشق تھا، ہمارے سارے بھائیوں کے نام بابا نے علی کے نام پر رکھے اور ساری بہنوں کے نام فاطمہ کے نام پر رکھے۔ اس کے بعد بیبیوں کو زندان کی طرف روانہ کیا۔ کوفہ میں چند دن بیبیاں زندان میں رہیں، لیکن جب زندان پہ جا رہی تھیں تو ایک حکایت بیان کی گئی ہے جس کو بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، میرے سینے میں بھی اس وقت بوجھ ہے، طاقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مفصل مصائب پڑھ سکوں۔ اگر بس اتنا سن لیجئے کہ بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی تھیں، زینب کی آغوش میں امام حسین کی یتیمہ تھی، پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بچی التش التش کرتی ہوئی جا رہی تھی، ایک مومنہ بالا خانے پر تھی، اس نے دیکھا قیدیوں کا قیدیوں کو لایا گیا ہے، کاروان لایا گیا ہے، اب یہ کاروان پیاس سے جا بلب ہے، اس نے بچی کے سامنے پانی کا کوزہ بڑھایا، کہا بچی پانی پی لے، اس کے بعد میری 3 حاجتیں ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ جناب زینب نے فرمایا ہے میری بیٹی پہلے اس کی دعائیں کر، بعد میں اس کا پانی پینا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جب دعا کا کہا، پوچھا اس مومنہ سے کہ بتا تیری دعا کیا ہے، کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح تم یتیم و اسیر ہوئی ہو، میرے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ اس بچی نے دعا کے لیے سر کو بلند کیا، کہنے لگی پروردگارا جیسے ہم یتیم و اسیر ہوئے ہیں، اس کے بچوں کو یتیمی و اسیری سے بچانا۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر مسافرت پر ہے، ساتھ خیریت سے وطن واپس آ جائے۔ کہا کہ پروردگار اس کے والی کو ساتھ خیریت سے پلٹا۔ کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ مدینہ کی زیارت کرائے۔ اب جو مدینہ کا نام سننا تھا، زینب تڑپ گئی، کہنے لگی ہے مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا مدینہ جاؤں گی، رسول کی زیارت کروں گی، رسول کے بچوں کی زیارت کروں گی، رسول کے گھر کی زیارت کروں گی۔ کہا کن بچوں کی زیارت کرو گی؟ کہا وہ میری آقا زادی زینب موجود ہے، وہ سیدہ کلثوم موجود ہے، وہاں میرے آقا حسین موجود ہے، وہاں ان کا گھرانہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ام حبیبہ پہچانا نہیں، وہ نو کے نیزہ پر تیرے آقا حسین کا سر ہے، وہ حسین کے اکبر کا سر ہے، یہ حسین کی یتیمہ اتنی پیاسی ہے، التش کہتی ہوئی جا رہی ہے۔ اپنے سر سے چادر کو اتارا، سیدہ کے سر پر ڈالا، خاک پر گر گئی۔ اے مومنہ تجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ تو زینب کو بے چادر دیکھے، خود ذرا زینب سے پوچھ کس طرح کربلا سے کوفہ۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین و مومنات زیارت و حج کے متمنیوں کو زیارت و حج سے مشرف فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا علماء اعلام مراجع اعظم بلقاسم مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما، مرجع ذیشان آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں جو مریض ہیں زخمی ہیں ان کو شفایاب فرما۔ بلقاسم مولانا سید محمد جواد رضوی کہ جو اس وقت آئی سی یو میں ہیں، پروردگارہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔